السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے. پشاور کے رنگ روڈ پر واقع دیر کالونی میں ایک مسجد کے احاطے میں اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں موجود افراد درس و تدریس کے عمل میں مشغول تھے. دھماکے کے بعد مسجد کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ زخمیوں اور لاشوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں 7 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 72 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پولیس حکام نے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ دھماکہ دیر کالونی کی مسجد میں اس وقت ہوا جب لوگ نماز فجر کے بعد درس کے لیے جمع تھے. اب تک دھماکے کی نوعیت کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا. البتہ عینی شاہدین کے مطابق یہ ایک دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ تھا. عینی شاہدین کے مطابق درس کے دوران ایک شخص مبینہ طور پر آ کر ایک بیگ مسجد کے احاطے میں رکھ کر فرار ہو گیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار اور مختلف فلاحی تنظیموں کے رضاکار موقع پر پہنچے، جس کے بعد زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا. افغانستان کے شہر خوست میں خود کش بار دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 43 کے زخمی ہونے کے 9 گھنٹے بعد باقی رہ جانے والے دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان خصوصی پولیس اڈے میں لڑائی جاری ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر قابو پانے کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا. توقع ہے کہ مقامی حکام کچھ دیر بعد صحافیوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور صحافیوں کو جائے وقوع کا دورہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اس سے قبل وزارت داخلہ کے ترجمان طارق ارائی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے، جن میں 16 پولیس اہلکار اور 9 شہری شامل ہیں. ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں شامل 4 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تاہم ایک سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں اب تک 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے ہیں. صوبائی گورنر محمد صادق پیٹمن نے صحافیوں کو بتایا کہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ دیگر 2 دہشت گرد اب بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. اب تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ادھر کابل پولیس کا کہنا ہے کہ سر چوکرت کے علاقے میں ایک کار بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں 3 شہری ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اس سے پہلے اختتام ہفتہ کابل کے مغرب میں ایک تعلیمی مرکز میں ایک دھماکے میں 30 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران افغانستان میں ہلاک و زخمی ہونے والے عام افغان شہریوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 30% کمی واقع ہوئی ہے، لیکن عالمی ادارے کے مطابق اس کے باوجود گزشتہ ماہ قطر کے دارالحکومت میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد ہلاک یا زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کے اعانتی مشن نے منگل کو جاری ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے متحارف فریقین پر ایک بار پھر زور دیا کہ وہ عام شہریوں کے حفاظت کے لیے مزید اقدامات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فریقین کو جنگ کے خاتمے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی 73ویں سالگرہ پر منگل کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں جزوی ہڑتال رہی. اس موقع پر علاقے میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات مشاہدے میں آئے. ماضی کے برعکس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے ہڑتال کے لیے باضابطہ اپیل جاری نہیں کی تھی، تاہم پیر کی شام وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں نامعلوم افراد نے ایسے پوسٹر دیواروں پر چسپا کیے اور ایسی پرچیاں لوگوں میں تقسیم کی جن میں حریت کانفرنس اور بعض معروف اور غیر واضح عسکری تنظیموں کے نام پر 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی تھی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے رنگ روڈ پر واقع نواحی علاقے دیر کالونی کے مدرسے میں منگل کی صبح دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں حکام نے 8 افراد کے ہلاک ہونے اور 80 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. زخمیوں میں 20 سے زیادہ کی حالت تشویشناک ہے. ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں مقامی لوگوں کے علاوہ افغان باشندے بھی شامل ہیں. پولیس حکام کے مطابق یہ دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم تھا جس میں تقریباً 5 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پولیس حکام اور عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ بم دھماکہ پشاور شہر کے باہر رنگ روڈ پر واقع مسجد کے احاطے میں قائم ایک مدرسے میں منگل کی صبح اس وقت ہوا جب نماز فجر کے بعد درس کا سلسلہ جاری تھا. اسی وقت مدرسے کے سربراہ مفتی رحیم اللہ حقانی درس دے رہے تھے. دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ مسجد کے حال کے علاوہ قریبی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار وقار کرل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہ آئی ڈی اٹیک ہوا ہے. یہاں پہ صبح مدرسے میں بچے اکٹھے بیٹھ کے درس کرتے ہیں. یہ روزانہ روٹین کی ان کی ایکٹیویٹی ہے. صبح 8 بجے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے اپنے درس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج تقریباً 8 بجے کے قریب بیگ لے کے اندر گھسا ہے. ابھی پرسن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا وہ کون شخص تھا. بیگ رکھ کے گیا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے. جنرلی یہاں پہ 40-50 لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ درس کے لیے اکٹھے ہوئے.
پشاور کے لیڈرنگ اسپتال کے ترجمان نے دھماکے میں 8 افراد کے ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ہلاک اور مرنے والوں میں مقامی طالب علموں کے علاوہ افغان مہاجرین بچے بھی شامل ہیں. زخمیوں میں تاحال 16 کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ حکام کے بقول اب بھی 20 سے زیادہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. جائے وقوع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں پشاور پولیس کے سربراہ محمد علی گنڈا پور نے بتایا،
مراحل پہ تو یہ تمام ہم اس میں دیکھیں گے اور علاقے میں سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی چیک کریں گے اور باقی بھی ہر پہلو سے اس کی تفتیش کی جائے تاکہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو جلد سے جلد ٹریس کیا جائے.
ابھی تک اس بم دھماکے کی کسی فرد یا گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ کالعدم شدت پسند تنظیم نے بھی ایک بیان میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بظاہر اس دھماکے کا نشانہ مدرسے کا مہتمم مفتی رحیم اللہ حقانی تھے. مفتی رحیم اللہ حقانی 2016 میں ہونے والے ایک حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے. ابھی تک مفتی رحیم اللہ حقانی نے اس واقعے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. وفاق المدارس کے خیبر پختونخوا میں ترجمان مفتی سراج الحسن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اس واقعے کو پچھلے 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملہ جیسا قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ بالکل ننگ انسانیت اور ناقابل فراموش واقعہ ہے. جس طرح 16 دسمبر کا واقعہ ہمارے لیے ایک تاریخ کی سیاہ باب ہے، تو اسی طرح ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بھی مدرسے کے بچے ہیں، ایک تعلیمی ادارے کے بچے ہیں، تو جس طرح اسی طرح اس کے لیے وہ پوری پلان تشکیل دی گئی تھی اور ایک اعلیٰ سطح جو ہے اجلاس اس کے لیے بلایا گیا تھا، تو بالکل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک اعلیٰ سطح کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیا جائے.
وزیر اعظم عمران خان، صدر ڈاکٹر عارف علوی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسپندیار ولی خان اور کئی ایک اور سیاسی رہنماؤں نے پشاور بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسیڈر منیر اکرم کہتے ہیں کہ بعض عرب ملکوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی خارجہ اور داخلہ مجبوریوں کے سبب ہے، تاہم پاکستان فلسطین کے حق کے خود ارادیت کی جد و جہد کے حمایت کے اصولی موقف سے انحراف نہیں کر سکتا. ان کے بقول اسرائیل کو تسلیم کرنا بنیادی اصول کے خلاف ہوگا اور پاکستان اس قدر کمزور ریاست نہیں کہ اسے اصولی بنیاد سے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے. اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے
گئے خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے اعلی سفارتکار نے کہا کہ قیام پاکستان سے دنیا بھر کی خود ارادیت کی عوامی تحریکوں کی حمایت ہمارا بنیادی اصول رہا ہے. ان کے اس خصوصی انٹرویو کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے علی فرقان نے.
اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے اعلی سفارتکار کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے دنیا بھر کی خود ارادیت کی عوامی تحریکوں کی حمایت ہمارا بنیادی اصول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بنیادی اصول کے تحت ہی پاکستان کا کشمیر پر موقف ہے اور فلسطین پر اسلام آباد کا موقف بھی اسی اصول کی بنیاد پر ہے. منیر اکرم کہتے ہیں کہ جو عرب ممالک اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر رہے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں، لیکن پاکستان نے اپنی پالیسی اور مفادات کو دیکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان حق کے خود ارادیت کی تحریکوں کی حمایت اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی اپنی اصولی پالیسی پر 70 سال سے کاربند ہے اور آئندہ بھی اسی اصول پر قائم رہے گا. ان کے بقول اگر پاکستان فلسطین پر اپنے اصولی موقف سے انحراف کرتا ہے تو اس سے کشمیر پر اسلام آباد کا بنیادی موقف متاثر ہوگا.
جو ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کی خود کی کچھ مجبوریات ہیں جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہوں گے. وہ ان کی پالیسی ہے، ان کا انٹرسٹ ہے. ہم نے اپنا ہماری پالیسی دیکھنی ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے، اور ہم اس پرنسپل پہ ہم ابھی تک قائم رہیں گے.
منیر اکرم سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں کشمیر پر ان کی حمایت بھی کمزور پڑ سکتی ہے. پاکستان کے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے بطور رکن منتخب ہونے کو ملک کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے منیر اکرم کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی عزت ہے اور اقوام عالم کے فورم پر ہماری وسیع حمایت موجود ہے.
ہیومن رائٹس کونسل کا الیکشن دیکھ لیں، ہماری صدارت ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی، وہ دیکھ لیں، جو یونائیٹڈ نیشنز میں ہم اداروں میں جو رول پلے کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، تو پاکستان تو ایک یونائیٹڈ نیشن میں بہت پرومیننٹ ممبر ہے.
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان بطور انسانی حقوق کونسل کے رکن مسئلہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے حوالے سے متنازعہ قانون سازی کو زیادہ مؤثر انداز میں اٹھائے گا. پاکستانی اعلیٰ سفارتکار کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی ہارجہ حکمت عملی کے نتیجے میں دنیا بھارت سے کہہ رہی ہے کہ کشمیر کی خود مختار حیثیت میں تبدیلی درست نہیں تھی، اور ان کے بقول عالمی دباؤ کے نتیجے میں نئی دہلی اپنے اس یک طرفہ اقدام کو واپس لینے پر مجبور ہوگا.
ہندوستان کی پالیسی بھی چینج ہوں گی، ابھی دیکھیں، وہ پھنس گئے ہیں، کشمیری جد و جہد نہیں چھوڑ رہے ہیں، کشمیر میں ان کے لیے کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. پوری دنیا میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے آپ بات کریں، نہیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا.
پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد نے بھارت کو سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے حصول سے روک رکھا ہے، اور پاکستان اقوام عالم میں اپنے اثر و رسوخ کے باعث مستقبل میں بھی نئی دہلی کو مستقل رکن بننے سے روکے رکھے گا. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 23 حلقوں پر 330 امیدواروں کے درمیان انتخابات نومبر کی 15 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں. پورے گلگت بلتستان میں الیکشن مہم زوروں پر ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نزل الاسلام کی رپورٹ میں پیش ہیں.
گلگت بلتستان کی اسمبلی کی کل 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں. گلگت بلتستان میں ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جس سیاسی پارٹی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی جماعت عمومی طور پر حکومت بناتی ہے. تاہم سیاسی درجہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان الیکشن میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے. سینئر صحافی عبد الرحمان بخاری کا کہنا ہے کہ ماضی میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے الیکشن مہم میں حصہ لیا، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی اس لحاظ سے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔
پی ٹی آئی کی اس طرح سے تیاری نہیں ہے، ان کی مرکزی قیادت ابھی تک انہوں نے جی بی کا دورہ تک نہیں کیا ہے، ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جتنی ماضی میں پاکستان پیپل پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی رہی ہے۔ تو یہ فرق تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہے جی بی کے انتخابات سے۔
گلگت بلتستان کی کل آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے اور اس کے 10 اضلاع ہیں، 7 لاکھ سے زائد افراد رائے دہی کے استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف کے علاوہ اسلامی تحریک، مجلس وحدت المسلمین، گلگت بلتستان کی علاقائی پارٹیاں اور بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سینئر درجہ کار اور سماجی کارکن اسرار الدین اسرار کا کہنا ہے کہ الیکشن مہم پورے گلگت بلتستان میں زور و شور پر ہے، ہر طرف سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، ریلیز منعقد ہو رہی ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، لیکن اصل مقابلہ پی 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 اور پی ٹی آئی کے درمیان متوقع ہے۔
میں جو پارٹی رہی ہے اس کی حکومت کشمیر میں بھی بنتی ہے اور جی بی میں، تو اس حساب سے لوگ یہاں مائنڈ سیٹ بھی یہ بن جاتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے، الیکٹیبلز بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں الیکٹیبلز جو ہے وہ رولنگ پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہوا اور انہوں نے جوائن کیا۔ کہ ایک مثال میں دے دوں تو سٹنگ ہمارے سپیکر ہیں فدا محمد ناشاد صاحب، ایون وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے سپیکر بنے تھے، اس وقت بھی سپیکر ہے وہ، لیکن انہوں نے مین مائل جو ہے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔
تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے اور عالمی سطح پر کشمیر کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اب یہاں کے عوام کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید انہیں قومی دھارے میں لا کر پاکستان کا 5واں صوبہ بنا کر تمام آئینی حقوق سے نوازا جا سکے۔ یاد رہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بجلی، پانی، تعلیم اور صحت جیسے مسائل کا سامنا ہے اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ حالیہ الیکشن میں ان کی تقدیر بدل جا سکے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نئی دلی کے دورے پر آئے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مائک ایسپر نے اپنے بھارتی ہم منصبوں ایس جے شنکر اور راجناتھ سنگھ کے ساتھ نئی دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں 2+2 یا بین الوزارتی مذاکرات میں شرکت کی اور باہمی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور امریکہ کے مابین یہ تیسرے 2+2 مذاکرات تھے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریٹو اگریمنٹ پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کا بہت دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اسے دونوں ملکوں کے لیے ایک تاریخی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے 2+2 مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں میں بیسک ایکسچینج کوآپریٹو ایگریمنٹ کے بعد بھارت کو امریکی فوجی سیٹلائٹ سے حساس جیو اسپیشل ڈیٹا اور فوجی نقطہ نظر سے انتہائی اہم اطلاعات اور نقشہ جات تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اس سے بھارت کو درست اہداف تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق لداخ میں چین کے ساتھ بھارت کی سرحدی کشیدگی کے پیش نظر یہ انتہائی اہم معاہدہ ہے۔ مذاکرات کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پریس بریفنگ میں اسے ایک انتہائی اہم قدم قرار دیا۔ بیکا کے علاوہ مزید 4 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ مذاکرات کے دوران انڈو پیسیفک خطے کی صورتحال پر خاص توجہ دی گئی۔ ان کے بقول دونوں ملکوں کے نمائندوں نے خطے میں تمام ملکوں کے لیے امن و استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر زور دیا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اور بھارت نے صرف یہ کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے درپیش خطرات بلکہ تمام قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلوان واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، بھارت کی جانب سے اپنی خود مختاری کے دفاع میں امریکی حمایت کا وعدہ کیا۔ جبکہ مارک ایسپر نے کہا کہ دونوں ملک آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک کے اصولوں کے تحت آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں میں جو سمجھوتا ہوا ہے وہ بھارت کے لیے انتہائی اہم ہے۔
خاص طور سے سیکیورٹی اینگل سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ چائنا ہم سے ملیٹرلی اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے اور ہمیں آدھونک ہتھیاروں کی ضرورت بھی ہے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اکنامکلی ہم کو ڈیولپمنٹ چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، چاہے ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے، پھر بھی امریکہ اتنی اہمیت دیتا ہے اس کو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ آلریڈی ہے اور ان سمجھوتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشن شپ اور مضبوط ہوں گی, ایک قسم سے الائنس بڑھے گی جس سے کہ ملٹرلی اکنامیکلی بہت فائدہ ہوگا ہم کو.
بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار شہاب الدین یعقوب نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے رشتے بہت مستحکم ہو گئے ہیں. انہوں نے دونوں ملکوں میں ہونے والے دفاعی سمجھوتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا
2002 میں بھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے بعد سے لے کے اب تک 2016 میں جیسے لیموا ہوا, اس کے بعد 2018 میں کوم کاسا ہوا اور 2020 میں بیکا ہو رہا ہے. اس سے آپ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات وقت کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں, جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دونوں ملک نیچرل الائی ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور لانگ ٹرم ہمارے یہ ریلیشن شپ جائے گا. جہاں تک بیکا کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے.
اس سے قبل مائک پومپیو اور مارک ایسپر نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کو درپیش اسٹریٹجک اہمیت کے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا. ایک روز قبل مارک ایسپر نے راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی تھی. دونوں امریکی وزرا پیر کے روز نئی دہلی پہنچے تھے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی 73ویں سالگرہ پر منگل کے روز مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں جزبی ہڑتال رہی. اس موقع پر علاقے میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات مشاہدے میں آئے. ماضی کے برعکس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے ہڑتال کے لیے باضابطہ اپیل جاری نہیں کی, تاہم پیر کی شام وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں نامعلوم افراد نے ایسے پوسٹر دیواروں پر چسپاں کیے اور ایسی پرچیاں لوگوں میں تقسیم کی جن میں حریت کانفرنس اور بعض معروف اور غیر واضح عسکری تنظیموں کے نام پر 27 اکتوبر کو یوم سیاح کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی. تاہم ریاست کے جموں علاقے میں بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہم خیال سیاسی جماعتوں اور گروپس نے اس موقع پر جشن منایا. ان کے لیڈروں کا اصرار ہے کہ جموں اور کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق مکمل اور حتمی ہے. بھارتی فوج 27 اکتوبر کو اپنے انفینٹری ڈے کے طور پر مناتی ہے. اس سلسلے میں منگل کے روز جموں اور کشمیر سمیت پورے بھارت میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
منگل کو کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ پر وادی کشمیر میں جزوی ہڑتال کی گئی. تاہم گرمائی صدر مقام سری نگر کے پرانے حصے میں کاروباری زندگی مکمل طور پر مفلوج رہا. ماضی کے برعکس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں یا ان میں سے کسی ایک نے ہڑتال کے لیے باضابطہ اپیل جاری نہیں کی تھی. تاہم پیر کی شام وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں نامعلوم افراد نے ایسے پوسٹر دیواروں پر چسپاں کیے اور ایسی پرچیاں لوگوں میں تقسیم کی جن میں حریت کانفرنس اور بعض معروف اور غیر واضح عسکری تنظیموں کے نام پر 27 اکتوبر کو یوم سیاح کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی تھی. منگل کو پوری وادی میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں. خاص طور پر سری نگر میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے جگہ جگہ چاکو چوبند تعینات نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان میں کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ کو یوم سیاح کے طور پر منایا گیا اور اس مناسبت سے کئی تقریبات اور جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا گیا. تاہم بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور کچھ ہم خیال جماعتوں اور گروپس نے بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ کو خوشی اور فتح کے دن کے طور پر منایا اور اس سلسلے میں خاص طور پر جموں کے خطے میں جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا. گزشتہ 73 برس میں پہلی بار 26 اکتوبر کو حکومت کی طرف سے یوم الحاق پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا. بی جے پی کی جموں کشمیر شاخ کے صدر رویندر رینا نے اس طرح کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
آنکھیں کھول کے دیکھ لو, آج جموں کشمیر کے بچے کے ہاتھ میں ترنگا ہے. جموں کشمیر ہندوستان تھا, ہے اور ہمیشہ ہندوستان رہے گا.
بھارتی فوج 27 اکتوبر کو اپنے انفینٹری ڈے کے طور پر مناتی ہے. اس سلسلے میں بھارتی فوج نے منگل کو جموں کشمیر سمیت پورے بھارت میں خصوصی تقریبات منعقد کی. اس دوران بھارت کی وزارت داخلہ نے جموں کشمیر کے قوانین اراضی میں ایک غیر معمولی رد بدل کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. ترمیم شدہ قوانین کے تحت بھارت کا کوئی بھی شہری سابقہ ریاست میں زمین خرید سکتا ہے اور اس کے لیے ریاست کا پشتنی باشندہ ہونے کا سند یا نئے اقامتی قانون کے تحت حاصل کردہ دستاویز کا پیش کرنا ضروری نہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں نے وزارت داخلہ کے اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس کا مقصد ریاست کے عوام کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
افغانستان کے شہر خوست میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم سے کم 4 افراد کے ہلاک اور 43 افراد کے زخمی ہونے کے 9 گھنٹے بعد باقی رہ جانے والے دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان خصوصی پولیس اڈے میں لڑائی جاری رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر قابو پانے کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا۔ توقع ہے کہ مقامی حکام کچھ دیر کے بعد صحافیوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور صحافیوں کو جائے وقوع کا دورہ کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ اس سے قبل وزارت داخلہ کے ترجمان طارق رائن نے صحافیوں کو بتایا کہ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے، جن میں 16 پولیس اہلکار اور 9 شہری شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں شامل 4 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تاہم ایک سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں اب تک 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے۔ صوبائی گورنر محمد صادق بدمن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ دیگر 2 دہشت گرد اب بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف مساہمت کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سلسلے میں ملنے والی تازہ ترین اور نئی اطلاعات آپ کو ہم اپنے آئندہ بلٹنز میں بتاتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران افغانستان میں ہلاک اور زخمی ہونے والے عام افغان شہریوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 30% کمی واقع ہوئی، لیکن عالمی ادارے کے مطابق اس کے باوجود گزشتہ ماہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد ہلاک یا زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن نے منگل کو جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے متحارب فریقوں پر ایک بار زور دیا ہے کہ وہ عام شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فریقین کو جنگ کے خاتمے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ اور اقوام متحدہ کے مطابق عام شہریوں کو پہنچنے والے جانی نقصان کو روکنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ عالمی ادارے کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے لیے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے ذریعے امن کے حصول میں وقت لگے گا، لیکن ان کے بقول تمام فریقین کو بات چیت کو ترجیح دیتے ہوئے عام شہریوں کو پہنچنے والے سنگین نقصان کو روکنے کے لیے اضافی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی طرف سے جاری ہونے والی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق رواں سال 1 جنوری سے 30 ستمبر کے عرصے کے دوران افغانستان میں تشدد کے مختلف واقعات میں 2000 سے زائد افغان شہری ہلاک جبکہ 3800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت افغانستان میں تشدد بلند سطح پر جاری ہے، جس کے عام شہریوں پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو عالمی ادارے کے مطابق ایک تشویش کی بات ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ 12 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے لے کر 30 ستمبر تک متحارب افغان فریقین کی وجہ سے ہلاک یا زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں گزشتہ سال کے پہلے 9 ماہ کے مقابلے میں رواں سال کے اسی عرصے کے دوران افغانستان میں ہلاک یا زخمی ہونے والے عام شہریوں کی اکثریت کا ذمہ دار حکومت مخالف عناصر کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر طالبان کی وجہ سے ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اسی عرصے کے دوران 6 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارے نے اس عرصے کے دوران ہلاک یا زخمی ہونے والے عام شہریوں کی 1/3 کا ذمہ دار حکومت نواز فورسز کو قرار دیا ہے، جبکہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں سے 23% کا ذمہ دار براہ راست افغان سیکورٹی فورسز کو قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے منسلک لال گل لال کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ بات باعث تشویش ہے کہ دوحا میں جاری بین الافغان مذاکرات کے باوجود ان کے بقول تشدد کے واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہے،
اور برعکس کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کہ ہم عوام کے لیے اور ہم جو سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے اور ساری دنیا کے لیے یہ بات تشویشناک ہے کہ بجائے امن مذاکرات میں جو چاہیے کہ وہ تو وائلنس کم ہونا چاہیے، اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔
لال گل لال نے افغانستان میں تمام متحارب فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تنازعات سے متعلق مقامی اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں۔
جھگڑوں میں جو بین الاقوامی قوانین ہے اور ہیومینیٹیرین لا جو ہے اور جنگ کا اصول جو ہے جنگ کا لا ہے انٹرنیشنل اور پیرس کا جو ریزولوشن اور کنسٹیٹیوشن ہے اس کے ریسپیکٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی زندگی ہے وہ بچائی ہے اور یہ جنگوں میں وہ یہ قوانین بین الاقوامی قوانین جو ہے وہ تو اس پر زور دے گا کہ تو جنگوں میں عوام کا جو زندگی ہے اس کو محفوظ کرنا ہوگا۔
دوسری طرف اقوام متحدہ کی رپورٹ پر طاہا الحق خان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن قبل ازیں افغان حکام کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران طالبان کے مبینہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جن کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت عام شہری بھی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول یہ رپورٹ ان کے حریف کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ان کے بقول عام شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات میں سے 44% کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا گیا ہے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان میں ان افغان عام شہریوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جو کابل حکومت کے حملوں کی وجہ سے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ شام 7 بجے وی او اے اردو کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔
امریکہ میں سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کی خالی نشست کے لیے ایمی کونی بیرٹ کی نامزدگی کی توثیق کر دی ہے۔ اسد نذیر رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
پیر کی شب سینٹ میں ایمی کونی کی بطور سپریم کورٹ جج تعیناتی کی منظوری سے متعلق ووٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر 52 ارکان نے کونی کی بطور سپریم کورٹ جج تعیناتی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 48 نے اس کی مخالفت کی۔ ریپبلکن سینیٹر سوزن کولن نے ایمی کونی کی نامزدگی کے خلاف ووٹ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے ہونے والے صدارتی انتخابات کی حساسیت کی وجہ سے وہ کونی کو ووٹ نہیں دے سکتی۔ اس طرح سینیٹ نے کثرت رائے سے ایمی کونی کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی کی منظوری دے دی، جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس کلیرنس تھامس نے کونی بیرٹ سے حلف لیا۔ تقریب میں صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ تقریب میں تقریباً 200 افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایمی کونی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کسی بھی خوف اور کسی کی حمایت کے بغیر اپنا کام سر انجام دیں گی۔ سپریم کورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیف جسٹس جان رابرٹ منگل کو عدالت میں ایک تقریب کے دوران ایمی کونی بیرٹ سے عہدے کا حلف لیں گے۔ سینٹ میں پیر کو سپریم کورٹ کے جج کی منظوری کے لیے ہونے والی ووٹنگ جدید امریکہ کی تاریخ میں ہونے والی پہلی ووٹنگ تھی جس میں مخالف پارٹی کے کسی امیدوار کی جانب سے کوئی ووٹ نہیں دیا گیا۔ سینٹ میں ریپبلکن جماعت کے سربراہ مچ میکانل نے کہا کہ سینٹ درست طور پر کام کر رہی ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے ووٹنگ کو سینٹ کی ساکھ متاثر کرنے کے مترادف قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کا حصہ بننے کے بعد وہ اس عہدے پر تا حیات کام کرتی رہیں گی۔ کونی بیرٹ کو قدامت پسند خیالات کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل ہونے کے بعد اعلی عدالت میں قدامت پسند ججوں کی تعداد 3 کے مقابلے میں 6 ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے ایمی کونی بیرٹ کی نامزدگی کی شدید مخالفت کی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کے انتخاب کو معاملہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے صدر پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے ایک تربیتی کیمپ پر ہونے والے فضائی حملے میں ترک حمایت یافتہ 50 سے زیادہ جنگجو ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ یہ اطلاع جنگ کی نگرانی کرنے والے گروپ اور اپوزیشن کے ایک ترجمان نے دی۔ گروپ کے ترجمان یوسف عمود کا کہنا ہے کہ شام میں صوبہ ادلب کے شمال مغرب میں قائم فلکل شام کے ترک پشت پناہی والے اس عسکری کیمپ کو فضائی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا جو باغیوں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ شام میں جاری جنگ پر نظر رکھنے والے برطانیہ میں قائم ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے فضائی کارروائی میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 78 بتائی جبکہ 90 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ امدادی کام جاری ہے اور یہ کہ شبہ ہے کہ فضائی کارروائی روس کی طرف سے کی گئی جو شام کی خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کا قریبی اتحادی ہے۔ یوسف عمود کے مطابق جب لدویلا میں ہونے والی اس کارروائی میں مارے جانے والوں میں کیمپ کے قائدین بھی شامل ہیں۔ یہ کیمپ ترکی کی سرحد کے قریب ہے۔ شام کے باغیوں نے اس حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سوڈان کی عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ضروری تھا جس کے نتیجے میں سوڈان کے عوام کو اقتصادی طور پر فائدہ ہوگا۔ سوڈان کی برسر اقتدار خود مختار کاؤنسل کے رکن جنرل یاسر الاتا نے کہا کہ تعلقات کو معمول پر لانا ان شرائط میں شامل تھا جو امریکہ کی طرف سے سوڈان کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے لگائی گئی۔ جنرل الاتا نے کہا کہ اس اقدام سے سوڈان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ سوڈانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے بارے میں طویل بحث کے بعد کیا گیا۔ سوڈان کے وزیر انصاف نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا قانونی ہے اور عبوری حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اما پارٹی ریفارم فیکشن کے سربراہ مبارک الفاضل نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور وائس آف امریکہ کے پروگرام سوڈان ان فوکس میں بتایا کہ سوڈان ایک زرعی علاقہ ہے اور اسرائیل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نئی زراعتی ٹیکنالوجی کے ساتھ سوڈان کی مدد کرے گا۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس وزیر کے ایک خصوصی مشیر آریے شالیکار نے بھی کہا کہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں سوڈان کو اسرائیل کی نئی زراعت، ادویات اور دوسرے شعبوں کی ٹیکنالوجیز تک رسائی مل جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سالسی میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا سمجھوتا ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا چکے ہیں۔ سعودی عرب نے فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے منگل کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ آزادی، اظہار، ثقافت کا احترام، رواداری اور امن کو ایک دائرے میں رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا پر جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ برداشت اور امن کا دامن چھوڑنے سے نفرتیں جنم لیتی ہیں جس سے تشدد اور انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ چند روز قبل فرانس میں ایک نوجوان نے تاریخ کے استاد کا سر اس لیے قلم کر دیا تھا کہ انہوں نے لیکچر کے دوران پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے۔ استاد کے قتل کے خلاف فرانس میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جبکہ ملک کے صدر ایمانوئل میکرون نے مقتول استاد سے اظہار یکجہتی کیا۔ فرانسیسی صدر نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرانس میں بنیاد پرست مسلمانوں کی وجہ سے مسائل بڑھے ہیں۔ فرانسیسی صدر کے بیان اور پیغمبر اسلام کے خاکوں کی شاد کے بعد مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان نے بھی ایک مذمتی قرارداد منظور کی ہے جس میں حکومت سے فوری طور پر فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک بھر میں وبا سے متاثرہ 3,29,000 افراد میں سے 3,11,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں 43,00,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 27,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ عالمی سطح پر وبا سے متاثر ہونے والے 2,92,00,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں جبکہ 1,31,50,000 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,60,000 تک پہنچ گئی۔ وبا سے سب سے زیادہ امریکہ میں 2,25,000 اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل میں 1,57,000 جبکہ بھارت میں 1,19,000 سے زائد اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ ادھر امریکی ریاست لیوزیانا میں ایک نجی تنظیم کرونا وائرس کی وجہ سے نوکریاں کھو دینے والوں کو نئے کام سیکھنے میں مدد دے رہی ہے۔ اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ جن شعبوں میں روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے ان سے جڑے لوگ کسی نئے ہنر کے ساتھ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ارم عباسی تفصیل بیان کرتی ہیں۔
ایگزیکٹو ڈائریکٹر سکیت سونی کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم ریزیلینس فورس نامی پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی وبا کے دوران کمیونٹی میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو یہ تربیت دے رہی ہے اور یہ بے روزگار افراد کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔
With the pandemic, what we're doing is taking people laid
off.
اس وبائی مرض کے دوران ہم بے روزگار ہونے والوں کو نیا ہنر سکھا کر ان میں ابھرنے کی قوت پیدا کر رہے ہیں, خاص طور پر کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو. وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو کورونا کے دوران احتیاطی تدابیر کی تربیت دیں گے, جیسے سماجی فاصلہ اپنانے میں مدد اور انہیں وائرس سے متاثرہ افراد کا کھوج لگانے میں بھی مدد فراہم کریں گے.
وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں تربیتی اور ذاتی حفاظتی ساز و سامان, مفت کووڈ ٹیسٹنگ اور ہنگامی دیکھ بھال کے لیے اخراجات اور وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. دو بچوں کے والد اور یوگا انسٹرکٹر آندرے رائٹ کے لیے ہیلتھ کیئر کی تربیت بہترین کام ہے, جو پروگرام کے آغاز سے ہی اس کا حصہ ہے.
Knowing that I'm not only...
یہ احساس کہ میں نہ صرف تبدیلی لا رہا ہوں یا ایک مسئلے کا حل بن رہا ہوں, مگر میں اس مخصوص شعبے میں بھی ترقی کر رہا ہوں, یہ بے مثال ہے.
روزیلا امپورو, جو ایک ہوٹل سٹاف کمپنی میں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھی, کہتی ہیں کہ روزگار ہونا بہت ضروری ہے, لیکن وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے پر بھی خوش ہیں.
مجھے ان کی مدد کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی, کیونکہ مجھے لگا کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے.
اس پروگرام میں بھرتی ہونے والے افراد نے حالیہ ہفتوں میں کمیونٹی کی ضروریات کے تعین کے لیے گرجا گھروں اور محلوں میں جا کر تربیت حاصل کی ہے. مارما ڈیالو کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ.
امریکی حکومت کے طبی محققین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے تجرباتی طور پر تیار کی گئی دوا بام لینی وماپ ہسپتال میں داخل ہونے والے شدید طور پر متاثرہ مریضوں کے لیے مؤثر نہیں. الرجی اور متعدی امراض کے قومی ادارے نے اس سلسلے میں پیر کے روز جاری کردہ بیان میں کہا کہ وہ اس اینٹی باڈی دوا کو لینے کے لیے رضاکار مریضوں کا اندراج ختم کر رہا ہے. یہ دوا امریکہ کی دوا ساز کمپنی ایلی لیلی اور کینیڈین کمپنی ایبسیلرا نے تیار کی ہے, جو مریضوں کے جسم میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے. یہ اسی طرح کی دوا ہے جو سسٹر ٹرمپ کو کووڈ 19 کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد دی گئی. اس دوا کے تجربات اس ماہ کے شروع میں اس کے محفوظ ہونے کے بارے میں پائے جانے والے خدشات کے پیش نظر روک دیے گئے تھے. اس کے تجربات کے لیے اگست میں 10,000 رضاکار مریضوں کا اندراج کیا گیا. ایلی لیلی نے یہ دوا کرونا وائرس کے معمولی یا درمیانے درجے کے اثرات کے حامل مریضوں کو دیے جانے کے لیے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کو اجازت کے لیے درخواست دے رکھی ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کی دوسری شدید لہر کا سامنا ہے اور پیر کے روز 66,000 نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی. کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت خاص طور پر ٹیکسس کے جنوب مغربی شہر الپاسو میں محسوس کی گئی, جہاں نئے کیسز کی تعداد 3 گنا ہو گئی. اس شہر میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا. مغربی ریاست یوٹا میں طبی ماہرین نے ریاست کے گورنر کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں ڈاکٹروں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کسی مریض کو ہسپتال میں داخل رکھا جائے اور کسے فارغ کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں داخل رکھے جانے والے مریضوں کا انتخاب عمر اور مجموعی صحت کی صورتحال کی بنیاد پر کیا جائے گا. اور فلپائن میں آنے والے سمندری طوفان سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے اور کم از کم 13 افراد لاپتہ ہو گئے. قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ طوفان سے ہزاروں افراد بے گھر ہوئے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا. سول ڈیفنس دفتر کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والے دیہاتیوں کی تعداد 25,000 کے قریب ہے اور ان میں سے تقریباً 20,000 نے سرکاری اسکولوں اور عمارتوں میں پناہ لی ہے. تاہم عہدیدار بتاتے ہیں کہ جن علاقوں میں موسم بہتر ہوا ہے وہاں سے لوگ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں, لیکن وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 kHz پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. فرانس میں پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے خاکوں کے دفاع کے بعد کئی عرب ملکوں میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی گئی ہے. فرانسیسی صدر کے بیان اور پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اسی تناظر میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے پیغمبر اسلام کے تزہیقی خاکوں کا دفاع کرنے پر مسلم دنیا میں فرانس کے خلاف احتجاج شدید ہو گیا ہے. ایک چیچن عبداللہ آرزوروف نے ایک فرانسیسی استاد سیمیول پیٹ کا اس وقت سر قلم کیا جب انہوں نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کو ہائی اسکول کے طالب علموں کو یہ کہتے ہوئے دکھایا کہ یہ آزادی اظہار کا حصہ ہیں۔ اس قتل کے بعد فرانسیسی مظاہرین نے استاد کے حق میں بڑے مظاہرے کیے، اور بعد میں فرانسیسی صدر نے استاد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرانس کے سیکولر قانون کو اور مضبوط کرنے کا عزم دہرایا۔ پیر کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے پاکستان میں فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے ان خاکوں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ اسلامی دنیا میں جاری احتجاج پر پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر عطا محمد کا کہنا تھا،
یہ معاملہ 2015 سے شروع ہوا جب شارلی ہیبدو کی طرف سے کیریکیچر آئے، اور اس کے بعد مسلم دنیا میں خاصا غم و غصہ پایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے فرانس میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا جنوری 2015 میں، جس میں تقریباً 12 لوگ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی چونکہ وہ ابھی کیس کی پروسیڈنگز ان کی چل رہی ہیں، وہی کیس کی پروسیڈنگز اور اس کے اوپر جو وٹنس ہیں اور باقی لوگوں کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ پھر دوبارہ یہ لہر نکلی۔ اب مین ایشو یہ کہ فرانس اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کی ڈیفینیشن کو ایک خاص انداز میں دیکھتا ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کہ کوئی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اوپر، یہ ایک سینسٹیو سا معاملہ ہے۔ تو اب میرے خیال میں آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور ماکرون کے اوپر پریشر تھا کیونکہ یہ دو واقعے ہوئے ہیں کچھ ہفتے پہلے، ایک چاقو بردار چھوٹے لڑکے نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اسی معاملے کے اوپر جب اس کی پروسیڈنگ چل رہی تھی، اور اب یہ سیموئل پیٹی کا معاملہ آیا ہے۔
فرانس کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی اس وقت جو پروڈکٹس ہیں ان کا بوائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟
میرے خیال میں اس معاملے کا جو بہتر سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ او آئی سی ممالک کی طرف سے کچھ اسسٹنٹ دی جائے فرانس کو، فرانس کے ساتھ ایک سفارتی لیول کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بیس پہ اکنامک یہ جو لاک ڈاؤن ہے یا اکنامک بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے، اس سے کچھ ایسے لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کا ان معاملات سے لینا دینا نہیں۔
تو جس طرح سے فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے آپ یورپ میں دائیں بازو کی تنظیمیں اور مستقبل میں حکومتوں پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
ہاں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس سے یہ کہ ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان جو یورپ میں اور سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں ہیں، وہ ایک ڈپریویشن کی سچویشن مطلب ان میں کریٹ ہو جائے گی، کہ وہ ایک قسم کا دیکھیں گے کہ ان کو ریمیڈی کے لیے کون آتا ہے، کون ان کو لیڈ کرتا ہے، کون ان کی بات سنتا ہے، اور کون ان کے ویوز کو ریکنسیڈر کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اس سے پھر یورپ کی پولیٹکس بھی چینج ہوتی ہے۔
یہ تھے پیرس یونیورسٹی کے استاد پروفیسر عطا محمد۔ دوسری طرف امریکہ میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ فرانس کو سیکولرزم کے دور میں مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔
ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے یو ایس سی ایم او کے تحت فرینچ امبیسی میں بھی ان کے سیکنڈ جو پولیٹیکل سیکرٹری ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور لوگ بھی تھے اسٹاف کے۔ تو ایک تو میرا خیال تو اوور آل جو ورلڈ ویو ہے وہاں پہ، اور خاص طور پہ جو سیکولرزم کے بارے میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا مذہب کا جو ان کے ہاں مقام ہے، وہ اتنی شدت ہے سیکولرزم پہ کہ وہ کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، جب ہم نے کہا کہ بھائی آپ اگر کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے، اگر کوئی امام غلط بات کر رہا ہے، آپ وہاں تو ایکشن لیں، آپ مسجدیں بند کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ نہیں جناب، ہمارے یہاں تو بہت اسٹرکٹ ریلیجن اور اسٹیٹ سیپریٹ ہے، اور اس لحاظ سے ہم تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے یہاں اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا، وہ مسجد کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، تو بالکل اس کو ہم اس لیے بند کر رہے ہیں۔
تو میکرون نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں علیحدگی پسند روش ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عرب دنیا میں اور مسلم دنیا میں فرانس میں بننے والی اشیاء کے بوائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں فرانس میں؟
یہ بوائیکاٹ کا اعلان بھی ایک گراس روٹ موومنٹ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب دیکھنا، سوشل میڈیا خود ایک ویسٹ کی پیداوار ہے، اس کا اب یہ کوئی کسی ایک آدھ حکومت نے شاید کہا ہو یا کسی کوئی سرکاری بندے نے کہا ہو، لیکن یہ پبلک کی جانب سے ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانے میں فرینچ فرائز کا نام بھی چینج کر دیا تھا لوگوں نے، فرانس کا کوئی بیان تھا، اپنی کون سی یہاں امریکہ میں بھی کوئی جنگ تھی، کہ امریکن اخبارات میں اور میڈیا میں اور ہر جگہ ہوا تھا کہ فرانس کے خلاف جذبات کا اظہار ہوا تھا اور فرینچ فرائز کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہ پہلے بھی رہا, یہ کوئی جو یہ گراس روٹ پہ ہو رہی ہے, اور میرا خیال اس کا امپیکٹ تو ہوگا, اکنامک امپیکٹ ہوگا.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
کرونا کی وبا نے امریکہ کی معیشت کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے. چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کی اکثریت اب بھی پریشان ہے, لیکن امریکہ کے فیڈرل ریزرو کی رپورٹ کے مطابق اپریل سے جون کی سہ ماہی کے دوران امریکیوں کی مجموعی دولت میں 7% اضافہ ہوا ہے. تفصیلات اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں پیش ہیں.
کووڈ 19 کی عالمی وبا اور اس کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے پیدا ہونے والی صورتحال امریکی کاروباروں کی اکثریت کے لیے خاصی کٹھن ثابت ہوئی ہے.
This crisis in the US.
امریکہ میں یہ بحران ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا بحران ثابت ہوگا. بہت سے اور ریسٹورینٹس بھی بند ہوں گے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ 20% تک گرے گا, لیکن یہ تو 35-40% تک ہو سکتا ہے.
We are on the brink of shutting down.
ہم کاروبار بند کرنے کے قریب ہیں, اور یہ صرف مالکان نہیں جو مشکلات میں ہیں. ہمیں 350 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنا پڑا, ایسے ملازمین جن کی ہم مختلف طریقوں سے مدد کر رہے تھے.
اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں 45% نوکریاں چھوٹے کاروبار مہیا کرتے ہیں. امریکہ کی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں کووڈ 19 سے پہلے بے روزگاری کی شرح گزشتہ 25 کی کم ترین سطح پر تھی, لیکن 2020 کی پہلی سہ ماہی سے کورونا وائرس نے باقی دنیا کی طرح امریکی معیشت کو بھی ہلا کے رکھ دیا.
We had more than 20 million jobs lost.
اس عالمی وبا کے شروع کے ہی مہینوں میں 2 crore سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے تھے.
The workers at the bottom of the labor market.
لیبر مارکیٹ میں سب سے نچلی سطح پر موجود مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس سے پہلے والی کساد بازاری کے دوران بے روزگاری کی مد میں ملنے والے معاوضوں کا اس بار صرف 40% ہی مل رہا ہے, اور یہ مزدور طبقہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اخراجات بھی ادا نہیں کر پا رہا.
جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے, وہیں دوسری طرف امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کی اپریل سے جون کی سہ ماہی پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران امریکیوں کی مجموعی دولت میں 7% یا 7.5 trillion dollars کا اضافہ ہوا ہے.
The economy is rebounding. We've had...
معیشت سنبھل رہی ہے. پچھلے 4 سے بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے, اور اسٹاک مارکیٹ نے اس کی عکاسی کی ہے. جو اعداد و شمار فیڈرل ریزرو نے ملک میں دولت کی بڑھنے کے حوالے سے دیے ہیں, اس سے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے جو اپنی بلند ترین سطح پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے میں بہت تیزی دیکھی ہے.
Wall Street is completely disconnected for 2 reasons.
وال اسٹریٹ مکمل طور پر اصلی معیشت سے کٹی ہوئی ہے. ایک تو جتنے بھی وائٹ کالر ملازمین تھے وہ اپنے گھروں سے کام کرنے کے قابل ہیں, انہیں تنہائی مل رہی ہیں, وہ پہلے کی طرح خرچ نہیں کر رہے جس سے ان کی سیونگز بڑھ رہی ہیں. معیشت میں بجٹ کی شرح 8% سے بڑھ کر مارچ اپریل میں 30% تک چلی گئی, اور آج بھی 20% تک ہے.
امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے عالمی وبا کے معیشت پر بدترین اثرات کی روک تھام کے لیے قرضوں پر سود کی شرح کو انتہائی کم, یا کہیں کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر رکھا ہے. تاہم رابرٹ سکاٹ کا کہنا ہے کہ کانگریس نے بڑے بڑے اداروں کو بچانے کے لیے زیادہ فوائد دیے, جبکہ درمیانے درجے کے کاروباروں کے ملازمین کو بہت ہی کم ریلیف دیا گیا.
Money cannon for the Federal Reserve.
انہوں نے سب سے بڑی کارپوریشنز کو بچانے کے لیے فیڈرل ریزرو کو ایک بہت بڑی رقم کی فراہمی کا راستہ ہموار کیا. کارپوریشنز کو 4.5 trillion dollars دیے گئے جو فیڈرل ریزرو کے قرضوں کے لیے مختص تھے.
اس وقت امریکی کانگریس میں متاثرہ امریکیوں اور کاروباروں کو ریلیف دینے کے لیے دوسرے امدادی بل پر کسی اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج کے دور میں یہ پتہ لگانا یقیناً مشکل ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ملنے والی کون سی خبر یا معلومات سچی ہیں اور کون سی جھوٹی. انتخابات کے موقع پر سچ جاننا اور بھی اہم ہو جاتا ہے, تاکہ پسند کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہو سکے. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے امریکہ میں ٹیکنالوجی کی کمپنیاں منفرد اقدامات کر رہی ہیں. نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
گوگل, فیس بک, ٹویٹر اور دیگر آن لائن پلیٹفارمس جو امریکیوں کے لیے آن لائن خبروں کا ذریعہ ہیں, وہاں بہت سے صارفین کو انتخابات سے پہلے شاید معلومات کا ایک انبار محسوس ہو رہا ہو, اور ممکن ہے بعض معلومات مستند ہی نہ ہوں.
8 in 10 Americans.
ہر 10 میں سے 8 امریکیوں کو خدشہ ہے کہ غلط معلومات انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں.
لیکن کیا زیادہ تر امریکی صحیح اور غلط خبروں میں تفریق کر سکتے ہیں؟
ہم خبریں پڑھنے والوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ دھیان دیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو خبر وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتنی سچ اور کتنی متصحبانہ ہے.
اور اسی لیے ہرلین کور اور ان کی شریک بانی نے گراؤنڈ نیوز نامی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی, جس کا دعویٰ ہے کہ خبروں کا تقابل کرنے والا وہ دنیا کا پہلا پلیٹ فارم ہے.
جیسا کہ اگر انتخابات سے متعلق کوئی سیاسی خبر ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ انتہائی دائیں سے لے کر انتہائی بائیں بازو کے حلقے اسے کس طرح کور کر رہے ہیں, جس سے آپ خود تجزیہ کر سکتے ہیں.
گراؤنڈ نیوز براؤزر کی ایکسٹینشن آپ کو مختلف کہانیوں کے لیے یہ سہولت فوری طور سے پیش کرتی ہے.
With a single click you can...
بس ایک کلک سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کہانی کو اور کس کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے.
We are all biased.
ہم سب میں تعصب موجود ہوتا ہے. اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر ہم جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب ہمیں متعصب بناتا ہے.
allside.com میڈیا تعصب پر ریٹنگز مہیا کرتی ہے اور کسی بھی شے سرخی میں شامل دائیں بائیں اور معتدل سوچ کی نشاندہی کرتی ہے.
ہم خود بخود مختلف نکات کو سامنے لاتے ہیں, لہٰذا آپ جب بھی کسی خبر کی تلاش کرتے ہیں تو سرچ کے پہلے تین نتائج آپ کو ایک ہی موضوع پر تین مختلف نقطۂ نظر فراہم کرتے ہیں.
سمیر پٹیل سمجھتے ہیں کہ اضافی رہنمائی غلط معلومات کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے.
یہ لمبا چوڑا عمل نہیں بلکہ ایک مختصر انتباہ کہ ممکن ہے یہ بات درست نہ ہو, آپ کو اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیے, اور یہ مختصر سا انتباہ آپ کو حقیقت تک پہنچے بغیر کوئی خبر آگے پہنچانے سے باز رکھتا ہے.
آخر شک کی ایک مناسب مقدار ضروری ہے.
ذرا سوچیے, کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے امکانات ہیں کہ یہ سچ نہ ہو؟ بس یہی مختصر سا توقف سچ تک پہنچنے میں مفید ہو سکتا ہے.
ان انتخابات کے دوران اور اس کے بعد بھی یہ طریقہ درست اور غلط میں تفریق کا ایک راستہ ہو سکتا ہے. ٹینا ڈرنگ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پولیو مائلائٹس یا پولیو مفلوج کر دینے والی اور ممکنہ طور پر مہلک متعدی بیماری ہے جو پولیو وائرس کی وجہ سے لگتی ہے. پولیو وائرس مرکزی اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے اور چند گھنٹوں میں مکمل طور پر فالج کا سبب بن سکتا ہے. اس سے کسی بھی عمر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, لیکن 5 سال سے کم عمر کے بچے خاص طور پر خطرے کی زد میں ہوتے ہیں. پولیو سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ کیا جا سکتا ہے, تاہم ایک مرتبہ جب کسی کو انفیکشن لگ جائے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. 1988 میں صحت کی عالمی اسمبلی نے پولیو کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا. اس وقت اس بیماری کے سبب 125 ملکوں کے اندر بچپن میں فالج کے سالانہ 3.5 لاکھ کیسز رونما ہو رہے تھے. یو ایس ایڈ کی اعانت سے 1994 میں شمالی اور جنوبی امریکہ, سن 2000 میں مغربی بحر الکاہل, 2002 میں یورپ, 2014 میں جنوب مشرقی ایشیا اور حال ہی میں اس سال افریقہ میں پولیو کے خاتمے میں مدد حاصل ہوئی. اگست کے وسط میں افریقہ کو 4 سال تک پولیو کے نئے کیسز ظاہر نہ ہونے کے بعد پولیو سے پاک علاقہ قرار دے دیا گیا. نائجیریا وہ آخری ملک تھا جس نے اس سلسلے میں پولیو کے خاتمے کی تصدیق کے سخت معیار پورے کر لیے اور علاقے کے 46 ملکوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے صحت عامہ کے حوالے سے اس تاریخی سنگ میل کا جشن منایا. اب پولیو کے کیسز کی شرح کو 99.9% تک کم کر دیا گیا ہے اور صرف افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے کیسز کا سلسلہ جاری ہے. بہت سے ملکوں میں پولیو کے خاتمے کا راستہ آسان نہیں تھا. طویل تنازعات, جھوٹی معلومات, آبادیوں کی بے گھری, دور دراز کے علاقوں میں آباد لوگ اور دوسرے چیلنجوں کی وجہ سے ایسے ملکوں کی کوششوں میں رکاوٹ پڑی ہے اور اب بھی جاری ہے جو اس وائرس کا قلع قمہ کرنے میں مصروف ہیں. پھر بھی اگر بچے کچھ وائرس کو منتقل ہونے سے روکنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مستقل اور پائیدار بنیاد پر کوششیں جاری رکھی جائیں. صرف غیر متزلزل عزم اور مقامی برادریوں, قومی حکومتوں اور عالمی شراکت داروں کی غیر معمولی جانفشانی کے ذریعے پولیو سے پاک دنیا کا حصول ممکن بن سکتا ہے. ایسے انگنت ہیلتھ ورکرز کمیونٹی کے رہنماؤں اور رضاکاروں کی شراکت سے جو ہر ایک بچے تک رسائی کی اہمیت سے آگاہ ہیں, عالمی پیمانے پر پولیو کے خاتمے کے خاطر یو ایس ایڈ کی اعانت سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے کہ 40 کروڑ سے زیادہ بچوں کو ہر سال پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں. اس وقت تقریباً 1.9 کروڑ لوگ چل پھر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ مفلوج ہو جاتے. اسی طرح 15 لاکھ سے زیادہ لوگ آج زندہ ہیں جو پولیو سے مر سکتے تھے. اس سال یعنی 2020 میں پولیو کا عالمی دن منانے کی خاص اہمیت بھی ہے, اس لیے کہ افریقہ کے خطے کو پولیو سے پاک قرار دیا جا چکا ہے. گرچہ COVID-19 کے عالمی وبا کی بنا پر دنیا بھر میں صحت کی ضروری دیکھ بھال میں مستقل خلل پڑ رہا ہے, جس میں معمول کے ٹیکے لگانے کا پروگرام بھی شامل ہے. آگے کی جانب دیکھتے ہوئے یو ایس ایڈ اور اس کے شراکت کار یہ منصوبہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو سبق سیکھا ہے اور پولیو کے خاتمے کی جانب سفر میں جو اسٹرکچر بنایا ہے, اسے موجودہ عالمگیر وبا اور مستقبل میں متعدی بیماریوں کے تدارک اور ان کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر استعمال میں لائیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.